نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، اللہ تعالی شانہ نے اعتکاف کی نعمت سے ہم سب کو ہمارے مستحق نہ ہونے کے باوجود نوازا، اس کا دل میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس پر پورا پورا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اعتکاف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے، عام سنتوں سے اس کا درجہ اونچا ہے۔ سنت علی الکفایہ، بستی میں سے اگر ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پوری بستی گنہگار ہوگی۔ تو اعتکاف ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے کوئی چھوٹی سی نعمت بھی اگر ہمیں مل جاوے، انگور کا ایک دانہ مل جاوے، یہ بھی بہت بڑی نعمت، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک گھونٹ پانی مل جاوے، یہ بھی بہت بڑی نعمت، سانس لینے کے لیے تھوڑی ہوا مل جاوے، یہ بھی بہت بڑی نعمت، پیاس بجھانے کے لیے پانی مل جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت، اور پھر اس پانی کے فائدہ پہنچانے والے اجزاء جسم میں رہ جائیں اور نقصان پہنچانے والے اجزاء جسم سے نکل جائیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ لیکن کچھ نعمتیں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ نعمتیں روحانی، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں آخرت میں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور یہ آخرت میں فائدہ پہنچانے والی نعمتیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے، تو نماز کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ذکر اللہ ہے، آخرت میں تو اس کا فائدہ ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو جسمانی نعمتیں ہیں ان کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے، مادی فائدہ ہے، مٹیریل فائدہ ہے، اس کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے، لیکن اعمال صالحہ کا فائدہ آخرت میں بھی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو نعمتیں دو قسم کی ہیں، دنیاوی اور اخروی، مادی اور روحانی۔ تو اعتکاف جو ہے یہ ایک روحانی نعمت ہے، اعتکاف یہ اخروی نعمت ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالی شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہوتی ہے اور اجر و ثواب پتہ نہیں کتنا ملے گا. تو سب سے پہلے ہمیں دل دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ جو نعمت اعتکاف اللہ تعالی شانہ نے مجھے عطا فرمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. زندگی میں دینداری لانے کے لیے جو لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں, جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں, یہ اپنی زندگیوں میں دینداری لانے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں. جیسے ہمارے مدرسے کے طلبہ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں علم بھی آ جائے عمل بھی آ جائے. جیسے خانقاہ میں آنے والے لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ کی محبت نصیب ہو جائے, اللہ تعالی شانہ کا تعلق نصیب ہو جائے, ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے. یہ دین کے الگ الگ شعبے ہیں اور یہ سب ضروری ہیں. تعلیم و تعلم بھی ضروری ہے, اس لیے کہ علم کے بغیر پتہ نہیں چلے گا کہ کرنا کیا ہے. علم کے بغیر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے. علم کے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرے اللہ کو خوش کرنے والی چیزیں کون سی ہیں اور میرے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کون سی ہیں. اور جب یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ خوش کن باتوں سے ہوتا ہے تو ان کو کرے گا کیسے, جب یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان سے بچے گا کیسے. اس لیے علم بہت ضروری, اور علم کو حاصل کرنے کے لیے صحیح العقیدہ اور صحیح الفکر, صحیح عقیدہ اور صحیح سوچ والے خدا ترس علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. ہر کسی کے لیکچر میں چلے گئے, ہر کسی کے پروگرام میں چلے گئے, ہر فنکشن میں چلے گئے, ہر کوئی آرٹیکل آپ نے پڑھ لی, ہر کوئی مضمون پڑھ لیا, ہر کسی کی کتاب آپ نے اٹھا لی اور پسند آ گئی تو پڑھنا شروع کر دیا. یوٹیوب پر جس کی تقریر کانوں کو اچھی لگی, دل کو اچھی لگی, شروع کر دیا. ایک تقریر سنی, اس کے بعد دوسری سنی, اس کے بعد تیسری سنی, اس کے بعد چوتھی سنی, اس کے بعد پانچویں سنی. یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے افکار کیا ہیں. معتبر علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں. ہماری آخرت کی فکر رکھنے والے علماء سے نہیں پوچھا, وہ علماء جو ہماری آخرت کی فکر رکھتے ہیں, ہمارے مقامی ائمہ, ہمارے مشائخ, ہمارے اساتذہ, وہ علماء جنہیں ہم سالہ سال سے جانتے ہیں, ان سے ہم نے نہیں پوچھا. حالانکہ پوچھنا چاہیے, اور سننا شروع کر دیا, دل مائل ہو گیا, وہ پسند آنے لگا, اور سنتے سنتے اس کی محبت دل میں اتر گئی. اب دل میں محبت اتر گئی تو اس کی ہر بات بھی قابل قبول, نظریات بدل گئی اب, بلکہ بہت سے تو صحیح عقیدے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ میری بہت ترقی ہوئی. تو علم حاصل کرنا ہے مگر صحیح علم, علم حاصل کرنا ہے مگر صحیح علم, اور صحیح علم حاصل ہوگا صحیح جگہوں سے, صحیح علماء کے پاس بیٹھنے سے, صحیح علماء کی کتابوں کو پڑھنے سے. شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے کہ علم حاصل کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق علم حاصل کرو. شریعت مطہرہ نے جو علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے وہ اس علم کو حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے, وہ علم چاہیے. عقیدہ وہ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں. نماز ویسی ہو جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز پڑھو مگر ویسی نماز جیسی میری ہے. حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذو عنی مناسککم, تم حج کے مسائل مجھ سے لو, اپنی مرضی سے حج مت کرو. اپنی مرضی سے طواف کر لیا, اپنی مرضی سے صحیح کر لی, اپنی مرضی سے وقوف عرفہ کر لیا, نہیں. میرے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح نماز کی صحت کے لیے قبلہ شرط ہے, اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر تحری کے قبلے کے رخ کے علاوہ دوسرے رخ پر نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہاں سب کو معلوم ہے کہ قبلہ اس طرف ہے. اب ایک شخص ہے وہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے بہت لمبی بہت خشوع خضوع کے ساتھ, ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتا ہے لیکن نماز نہیں ہوگی اس کی. اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے قبلے کو شرط قرار دیا ہے کہ اس جہت میں رخ کرنا ضروری ہے تبھی میں نماز کو قبول کروں گا. تو اس تمہید کی بات سمجھیے کہ میرے حضرت یہ فرماتے تھے کہ جس طرح نماز کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے اسی طرح زندگی کے ہر کام کے لیے آمینہ کا لال قبلہ ہے. زندگی کا کوئی بھی عمل ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اللہ کے یہاں مقبول ہوگا ورنہ مقبول نہیں ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوگا علم صحیح سے, صحیح علم سے, اوتھینٹک ریلائبل نالج سے, مستند علم سے, وہ علم جس کی سند ہے, سند چین ہے پوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سند کی ابتدا ہے اور اس کے بعد صحابی آتا ہے کہ اس صحابی نے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا, پھر صحابی سے کس نے لیا, فلاں تابعی نے لیا, تابعی سے کس نے لیا, فلاں نے لیا, ان سے کس نے لیا, فلاں نے لیا, ان سے کس نے لیا, فلاں نے لیا, ان سے کس نے لیا, فلاں نے لیا. چین ہونی چاہیے, سند ہونی چاہیے, اور یہ چین اور سند مستند اوتھینٹک ہونی چاہیے. چین ہوتی ہے مگر مستند نہیں ہوتی, بیچ میں کوئی گڑبڑ والا آدمی آ گیا. چین تو ہے, چین ہے, چین مستند, سارے راوی مستند, لیکن جس سے ہم لے رہے ہیں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس کے استاد تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور استاد کے استاد بھی اور استاد کے استاد کے استاد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ٹھیک ٹھاک, لیکن یہ صاحب جن سے ہم علم رہے یہ ٹھیک نہیں. یا بیچ میں اور کوئی راوی جو گڑبڑ والا, تو سند تو ہے لیکن سند مستند نہیں, سند اوتھینٹک نہیں, سند ریلائبل نہیں. ایسی سند نہیں ہے, ایسی چین نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے, اعتماد کیا جا سکے. تو جب سند پر اعتماد نہ کیا جا سکے تو اس علم پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. آپ کو کوئی بہت بڑی خبر مل جاوے, ایسی خبر جس کو ماننے کے لیے عقل تیار نہ ہو, تو سب سے پہلا سوال آپ خبر دینے والے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے کہا؟ کیوں پوچھتے ہیں آپ یہ؟ معلوم ہوا کہ بات قبول کرنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ بات پہنچانے والا کون ہے. یہ تو میں دنیاوی باتیں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی امریکہ کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، چائنا کے بارے میں، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایسی خبر آپ کے کانوں تک پہنچے جس کو عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو جب بھی آپ کو کوئی خبر پہنچائے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ خبر آپ کو کس نے پہنچائی، کون، کس نے بتایا آپ کو یہ؟ فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، وہ بیمار نہیں تھے، اچھے تھے، اور ابھی صبح ہی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو جب ہمیں کوئی بتائے گا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو کہ بھئی کس نے خبر دی تم کو، کس نے بتایا تم کو؟ یہ ہم کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمارا اس قسم کی باتوں کے بارے میں سوال پوچھنا کہ کس نے بتایا، یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ خبر پر بھروسہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ خبر دینے والا بھروسے دار ہو دنیاوی معاملات میں. تو کیا دینی معاملات میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خبر ہمیں کون پہنچا رہا ہے؟ اور خبر پہنچانے والا خود بہت مضبوط ہے، خود بہت مستند ہے، تو اس کی خبر سننے کے بعد کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ کو کس نے کہا. اللہ تعالی شانہ ہر دور میں امت کی رہنمائی کے لیے مستند علماء کرام کو پیدا فرماتے ہیں. وہ اتنے مستند ہو جاتے ہیں، اتنے مقبول ہو جاتے ہیں، اور زمانے کے علماء کا ان کے مستند ہونے پر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ دل یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی پھر یہ ٹھیک ہوگی. دل یہ کہتا ہے. زمانے کے بڑی بڑی علماء اس کے مستند ہونے کے قائل ہوتے ہیں، یعنی وہ اعلان نہیں کرتے، کوئی دستخط کر کے ریزولوشن پاس نہیں کرتے کہ فلاں عالم ہماری نظر میں مستند ہے. وہ ان کے یہاں آتے ہیں، ان کی دعوت قبول کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مستند ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے. لاکھ تم کہو کہ نہیں نہیں نہیں، میں جن مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہوں یا جس شیخ کے پاس جا رہا ہوں یا جس لیکچرر کی تقریر سنتا ہوں یہ میرے نزدیک مستند ہے، میں مجھے پورا یقین ہے، لیکن اندر شبہ ہوگا آپ کو بھی، لیکن آپ اتباع ہوا کے شکار ہیں. جیسے ایک شخص اتباع ہوا اور اتباع شہوت کا شکار ہو کر زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اتباع ہوا کا شکار ہو کر غلط آدمی کی باتیں سننے کا بھی شکار ہو جاتا ہے. کیا بھائی مزہ بہت آتا ہے اس کی تقریر سننے سے، اس لیے سن رہا ہوں. یا یہ کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ آئیڈیولوجی، یہ سوچ غلط ہے، میرا دل کہہ رہا ہے غلط ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، یہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، یہ بھی کہتے ہیں غلط ہے، دنیا بھر کے علماء غلط کہتے ہیں، لیکن میں اس آئیڈیولوجی کو عام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے ایک لیکچرر ایسا مل گیا جس کی آئیڈیولوجی ایسی ہی ہے. تو دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے، لیکن چونکہ یہ میری ہاں میں ہاں کہتا ہے، میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں، وہاں بھی خیالات آ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یا ہے کہ دل کہہ رہا ہے کہ غلط جگہ ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھتا نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے پیچھے بہت لوگ چلنے والے ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری نسبت ذرا ادھر ہو جائے، لوگ کہیں کہ یہ بھی فلاں شیخ کے آدمی ہے، یہ بھی فلاں عالم کے آدمی ہے، یہ بھی فلاں لیکچرر کے آدمی ہے. ورنہ اگر دو منٹ، تین منٹ، چار منٹ، پانچ منٹ کے لیے کوئی اللہ کی طرف توجہ کر کے اپنے دل سے پوچھے گا کہ یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں، تو دل پکار پکار کر کہے گا کہ غلط آدمی ہے، یہ جنت کی طرف نہیں تجھے جہنم کی طرف لے جا رہا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، اللہ اپنے بندوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے جنت میں لے جانے والے اور جہنم میں لے جانے والے کی پہچان اللہ ہر بندے کو عطا فرماتے ہیں، یہ اس کی کریمی ہے، اس میں آدمی دھوکہ نہیں کھاتا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں دھوکہ کھا گیا، نہیں، جان بوجھ کے دھوکہ کھایا اس نے، دھوکہ کوئی نہیں کھاتا. جان بوجھ کے دھوکا کھاتا ہے آدمی, اپنی جاہ کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنی کسی غرض کی وجہ سے دھوکا کھاتا ہے اور دھوکے میں پڑا رہتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں نہیں, اور دوسروں کو بھی لے کے جاتا ہے. حق اور باطل میں فرق ہے, بہت فرق ہے حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں بہت فرق ہے. ایک آدمی ایک اچھے غلط آدمی اچھے ماحول میں جاتا ہے, غلط آدمی جو ہو سکتا ہے غلط کو صحیح سمجھ رہا ہے وقتی طور پہ, وہ اگر صحیح ماحول میں جاتا ہے تو اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط, اور صحیح آدمی اگر غلط ماحول میں جاتا ہے تو اس کا دل بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل باطل کے پیچھے چلتے ہیں, ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جو آزاد نظریات کے حامل ہوتے ہیں, جدید روشنی والے, جو صحیح دین پر چلنے والوں کے بارے میں ایسا تصور رکھتے ہیں کہ یہ قدیم لوگ ہیں, قدیم پرانے لوگ, یہ دقیانوسی لوگ, اور ان کو تانے بھی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس سینچری میں زندگی گزار رہے ہیں, اکیس سینچری میں زندگی گزار رہی, انہیں پتا ہی نہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر گئی, ایسے تانے دیتے ہیں. چونکہ ان کا نفس خود سہولت پسند ہے اس لیے وہ جدید ہی کو تلاش کریں گے جہاں ان کو سہولت ملے گی. جانتے وہ بھی ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, لیکن اچھا مسلمان بھی رہنا ہے اور نفس کی چاہتوں کی تکمیل بھی کرنی ہے تو کیسے ہوگا, یہ آگ اور پانی دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اچھا مسلمان بھی رہنا ہے کہ لوگ مجھے کہے کہ یہ بھی دیندار ہے, تو دیندار کا لیبل بھی چاہیے اور اپنی نفسانی چاہتوں کی تکمیل بھی کرنی ہے, تو ایسے کسی شیخ ہی کو ڈھونڈنا پڑے گا, کسی جدت پسند جدید نظریات والے جو دین میں بہت وسعت کا قائل ہو, توسع کا قائل ہو کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ سب مولویوں کی من گھڑت باتیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے پروفیسر جو جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے, جنہوں نے ایم اے کیا ہے پی ایچ ڈی کی ہے, ہمارے مسلم ممالک کی میں باتیں کر رہا ہوں, مسلم ممالک میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ جو اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھاتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ حدیث میں ہے, لیکن اگر وہ یہ کہنے جائیں کہ قرآن کا یہ حکم غلط ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں, اور اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اگر کوئی مسلمان نہ رہے اس کی وقت کیا رہے گی؟ اس لیے وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ قرآن میں یہ غلطی ہے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حدیث میں غلطی ہے, ان کا اندر سے ضمیر تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے قرآن کی یہ تعلیم صحیح نہیں لگتی, میں اس کا قائل نہیں ہوں, مجھے حدیث میں یہ جو تذکرہ ہے یہ نہیں, میری عقل میں نہیں آتی بات, لیکن کہہ نہیں سکتے. اس لیے وہ نشانہ کس کو بناتے ہیں؟ مولوی کو بناتے ہیں. اس لیے اگر آپ ایسا کہیں کہ یہ تو مولوی کی من گھڑت بات ہے, قرآن حدیث میں کچھ نہیں ہے, تو کوئی کفر کا فتویٰ آپ پر نہیں لگائے گا. تو قرآن کا انکار بھی کر دیا, حدیث کا انکار بھی کر دیا, اور پکے مسلمان بھی رہے. پکے مسلمان نہیں بلکہ ریفارمر ہو گئے آپ, ریفارمر مجدد, کہ مولویوں نے دین کو بگاڑا تھا اور امت کو 1400 سال میں کہاں سے کہاں لے گئے تھے, اس ریفارمر نے دوبارہ دین کو اچھا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. ریفارمر ہو گئے. لیکن ضمیر ان کا بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے, ضمیر ان کا بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث کا حکم ہے. اور جو اتنے زیادہ سڑے ہوئے نہیں ہوتے, بس صرف وہ چاہتے ہیں کہ ذرا سہولت مل جائے, سہولت مل جائے, یہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت معاف ہو جائے, یہ تراوی کی 20 رکعت معاف کسی طرح سر سے اتر جائے, 20 رکعت تراوی کی کیسے پڑھیں؟ کہتے ہیں یہ بہت اچھے عالم ہے, انہوں نے فلاں یونیورسٹی میں اسٹڈی کیا ہے, ان کی پوری دنیا کے اوپر نظر ہے. میرے بھائیو, علم دین کو سمجھنے کے لیے دنیا پر نظر کی ضرورت نہیں, قرآن اور حدیث پہ نظر کی ضرورت ہے. دنیا پہ جس کی نظر ہے وہ قرآن اور حدیث کو کیا سمجھے گا؟ قرآن کو وہ سمجھے گا جس کی قرآن پہ نظر ہے، حدیث کو وہ سمجھے گا جس کی حدیث پہ نظر ہے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں سہولت پسند اور علماء پر تانا، بہت پرانے خیال کہ یہ امت کی ترقی میں یہ لوگ رکاوٹ ہے. امت کی ترقی میں آج کون رکاوٹ ہے؟ علماء اور مدارس. علماء اور مدارس جو رات دن ایک کر کے پورے دین کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. ہمیں تو پوری زندگی ان کا احسان مند رہنا چاہیے تھا، بہت کم تنخواہوں پر، بہت کم تنخواہوں پر مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے. صرف انڈیا پاکستان میں نہیں، اس ملک میں بھی علماء بہت کم تنخواہوں پر مدارس میں کام کرتے ہیں. جو علماء دین کی کماحق و خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے دین کو اپنا اڑنا بسونا بنایا ہوا ہے، بہت کم تنخواہوں پر، کم تنخواہوں پر. اور 1400 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت کم علماء ایسے تھے جن کے پاس فراوانی تھی، لیکن وہ اس فقر پر خوش تھے. وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے آقا کی میراث ہے. وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہے کہ آپ نے بھی تنگی ہی سے گزر بسر کیا. یہ تو سعادت ہے ہمارے لیے کہ علم دین کی خدمت کے لیے، علم دین کی حفاظت کے لیے، علم دین کو آگے پہنچانے کے لیے اگر یہ تنگی اور ترشی کو اختیار کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ شکوا نہیں کرتے. بہت کم، بہت کم اس طبقے کے بہت کم افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو شکوا کرتے ہوں کہ یار ہم علماء کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا، ہماری تنخواہ بہت کم ہوتی ہے. نہ کوئی شکایت نہیں کرتے. اور صرف یہ نہیں کہ تنخواہ کی کمی، جو قوم کا سننا پڑتا ہے ان کو، جو ظلم و ستم کمیٹیوں کی طرف سے ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کو پتا نہیں ہے میرے بھائیوں. جو تانے سننے پڑتے ہیں، جو تن سننا پڑتا ہے، جو ذلت اختیار کرنی پڑتی ہے، آپ کو ذرا سی تکلیف کسی جگہ ہو جاتی ہے جاب میں تو آپ فوراً اپلیکیشن شروع کر دیتے ہیں دوسری جگہوں پر، اور ایک ایک عالم ایک ایک مسجد میں 20-20 25-25 30-30 سال مخالفت کے باوجود گزارتا ہے صرف اس نیت سے کہ کوئی حرج نہیں، یہ برا ہے اور یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ برا ہے، لیکن باقی تو اچھے ہیں، مجھے یہاں رہ کر کے ان کو دین سکھانا چاہیے. یہ بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اگر میں چلا گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر یہ کہ میں نے اگر یہ پلیٹ فارم چھوڑ دیا، مجھے دوسرا اگر کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا دین کی خدمت کا، تو میرا کیا ہوگا؟ آخرت کا میرا کیا ہوگا؟ پیسے کا نہیں، پیسے کا نہیں. اگر کوئی مولوی امامت چھوڑ دے تو اس کو زیادہ تنخواہ والی باہر نوکری مل سکتی ہے. جن نوکریوں کو آپ لوگ کر رہے ہیں وہی نوکری وہ مولوی کر سکتا ہے اور زیادہ تنخواہ بھی مل سکتی ہے. لیکن ان کے دلوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پوری زندگی اسی میں لگائے رکھنا، اے اللہ پوری زندگی اسی میں لگائے رکھنا. ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھاپے میں عمر کے تقاضے کی وجہ سے میں اس خدمت کو انجام نہ دے سکوں اور محترم صاحب مجھے یہ نہ کہہ دے کہ مولوی صاحب اب آپ کی جگہ بھی ہم کسی اور کا تقرر کرنا چاہتے ہیں. نا اے اللہ، موت تک میں حدیث پڑھاتا رہوں، موت تک تفسیر پڑھاتا رہوں، موت تک فقہ پڑھاتا رہوں، موت تک نحو سر پڑھاتا رہوں، موت تک حفظ پڑھاتا رہوں، موت تک اے اللہ مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے. وہ چاہتے ہیں کہ موت تک. علماء کی قدر کرو میرے بھائی، علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے، لولا العلماء، لولا العلماء. یہ متقدمین بہت پرانے زمانے کے علماء کا میں قول نقل کر رہا ہوں، اسی لیے عربی میں بھی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں یہ بات اترے. اگر کسی ہندوستانی یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی عالم نے بھی یہ بات کہی ہوتی تو ہمیں ماننی چاہیے تھی، لیکن ہمارے دلوں میں قدر و قیمت نہیں ہے علماء کی. متقدمین پرانے زمانے کے بزرگوں نے، دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری کے علماء نے کہا کہ لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو انسان جانور بن جاتے. یہ علماء کی محنت ہے کہ انسان انسان ہے. کہاں سے آتا ہے ہماری زندگی میں؟ ادب ہمیں کون سکھاتا ہے؟ ادب کون سکھاتا ہے؟ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، یہ ادب کہاں سے آتا ہے؟ علماء سکھاتے ہیں ہمیں، یہ سنتیں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ علماء سکھاتے ہیں. ہمارے دلوں میں ایمان کا بیج کون بوتا ہے؟ یہ علماء مکاتب میں مدارس میں. بعد میں جا کر کے ہماری زندگیوں میں جتنی ترقی آتی ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ چلو تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ کسی جگہ تجوید ٹھیک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ مسائل سے واقف نہیں ہو، چلو کسی جگہ مسائل کو دوبارہ فریش کرتے ہیں، مکتب کے بعد دیکھا. یہ سارے خیالات جنم لیتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں مکتب میں ہمارے دلوں کی آبیاری ہوئی ہے. اس آبیاری کی برکت سے بعد میں جا کر کے سارے اچھے اچھے خیالات جنم لیتے ہیں. اگر یہ مدارس کا سلسلہ نہ ہوتا تو میرے بھائیو امت کو آج دعوت و تبلیغ جیسا کام نہ ملتا. مدرسے نے محنت کی، مدرسے نے ایک شخص پیدا کیا، مولانا الیاس صاحب، عالم. میں تو کہا کرتا ہوں کہ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کوئی قابل قدر کام آپ کو 1400 سال میں کسی جگہ پر نظر آئے گا تو اس کے پیچھے عالم کا ہاتھ ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. سلوک اور تزکیہ کا کام دیکھو، آپ کو اکثر علماء نظر آئیں گے، اور اگر دو چار آپ کو غیر عالم نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی علماء کی محنت ہے. ڈاکٹر عبدالی عارفی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کے پیچھے محنت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت انہوں نے نہ اٹھائی ہوتی تو ڈاکٹر عبدالی عارفی ڈاکٹر عبدالی عارفی نہ بن سکتے. وہ مفتی تقی اور مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم کے شیخ نہ بن سکتے. ان کی مجلس میں نیاز مندانہ میرے شیخ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ حاضر نہ ہوتے. اگر وہ لوئر رہتے، اگر وہ ڈاکٹر رہتے تو کوئی ان کے پاس جاتا نہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس نے ان کو ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمہ اللہ تعالی بنایا. تو پیچھے میرے بھائی یہ مدرسہ، جب تک مدرسہ جاری رہے گا اس وقت تک علماء پیدا ہوتے رہیں گے، اور علماء جب تک پیدا ہوتے رہیں گے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے نئے نئے راستے امت کو ملتے رہیں گے. اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اکابر بھی کیا کہتے ہیں کہ علماء کی سرپرستی میں کام کرو. سب ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو اکابر ہیں وہ یہی کہتے ہیں، مستند اکابر جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے، کہ علماء کی سرپرستی میں کام کرو. اور کرتے ہیں، علماء کی سرپرستی میں رہتے ہیں، علماء سے محبت رکھتے ہیں، علماء کی بات سنتے ہیں، علماء کی ملاقاتوں کے لیے جانے کی ان کو تاکید ہوتی ہے اور جاتے ہیں. ان کو تاکید ہوتی ہے کہ علماء کی محفلوں میں بیٹھو، علم و ذکر تیسرا نمبر ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو. اس لیے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، انہیں پتا تھا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. علماء کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، علم کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں ملفوظات ہیں. علماء کی اہمیت، اور اس وقت کے جو اکابر ہیں تبلیغ جماعت کے وہ بھی علماء کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بڑے ہونے کے باوجود ملاقات کرتے ہیں، اپنے چھوٹوں کے پاس جاتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ علم صحیح، علم صحیح. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ دل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی دیکھا، یہ لیسٹر میں بھی دیکھا اور لیسٹر سے باہر بھی دیکھا، کہ اپنی اتباع ہوا کی خاطر کسی جدید ذہنیت کے عالم کے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور مزے اڑا رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں. یہ دکیانوسی علماء ہیں، بیکورڈ علماء ہیں. لیکن گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو وہ اپنے عالم سے دعا نہیں کراتے، آتے ہیں یہ دکیانوسی کے پاس. ڈاکٹر نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم کو کینسر ہو, تو آئے گا پرانے کے پاس کہ حضرت اپوائنٹمنٹ ہے ٹیوزڈے کو, ذرا دعا کرنا. اور کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ان کے لیڈر وہ پچھلی صف میں نظر آئیں گے, یہ دکیانوسی مولوی ہی نماز جنازہ پڑھائے گا, اس لیے کہ وہ اسی کے پاس جائیں گے. دل ان کا بھی کہتا ہے کہ میرے باپ کی مغفرت یہ کروا سکتا ہے, یہ نہیں. دل کہتا ہے ان کا کہ میرے باپ کی مغفرت یہ کروا سکتا ہے, یہ نہیں. کرنچ آ جاتا ہے, سب جانتے ہیں اندر سے. یہ اس وقت کا بہت بڑا خطرہ ہے میرے بھائیو, اس لیے یہ میرا خاص موضوع ہے. ایک موضوع کیا ہے, اپنے آپ کو علماء سے جوڑو, جوڑو میرے بھائی, علماء سے جوڑو, علماء سے محبت رکھو, علماء کے دل میں اپنے لیے جگہ کرو. اور جگہ کیسے ہوتی ہے, احترام سے ملنے سے. ہدایا تحائف اس کا تو شریعت مطہرہ نے ہر مسلمان کو حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیے دو تاکہ آپس میں محبتیں بڑھے, تحادو تحابو. لیکن علماء کے دل میں اترنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملو, نمبر ایک. نمبر دو, ملو احترام اور ادب اور محبت کے ساتھ ملو. اور نمبر تین, ان سے جو کچھ سیکھو اس پہ عمل کرو, دیکھو محبت بڑھتی ہے یا نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیا تم چاہتے ہو یا نہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالی شانہ کی تجلیات اترنی شروع ہو جائے. کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی تجلیات ہمارے اوپر اترے, سب چاہتے ہیں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کا میں آسان طریقہ بتلاتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ کہتے تھے کہ میں اس کا آسان طریقہ بتلاتا ہوں. کیا ہے آسان طریقہ, کہ جو بزرگ ہوتے ہیں, بزرگ اللہ والے ہوتے ہیں, نیک لوگ, پرہیزگار, متقی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ محبت سے رہو, احترام سے رہو, ادب سے رہو, اور ان کے دل میں اتر جاؤ. تمہاری محبت ان کے دل میں اتر جانی چاہیے, یعنی ان کو تم سے محبت ہو جانی چاہیے. اگر تم ان کے دل میں اتر گئے تو سمجھو کہ اب آپ پر اللہ کی تجلیات اتر رہی ہے, اس لیے کہ اہل اللہ کے قلوب پر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں, اور آپ اندر چلے گئے تو اب آپ پر بھی اترے گی. علماء کے سینے میرے بھائیو قرآن اور حدیث سے لبریز اور بھرے ہوئے, ان کے دل میں اتر جاؤ تاکہ قرآن اور حدیث چاروں طرف سے آپ کو بھی لپیٹ لے. اس لیے علم چاہیے, مگر علم صحیح, صحیح علم چاہیے. اور صحیح علم مستند عالم سے ملے گا, اتھارٹی ہو, مستند چین ہو اس کی. دیکھو جس کی چین ہی نہیں ہو تو مستند ہی نہیں ہے. آپ کو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر بہت سکالرز ملتے ہیں جن کی انگلش اچھی ہوتی ہے تو آپ گرویدہ ہو جاتے ہیں. ہم بھوریا میں پیدا ہوئے, بھوریا سے یہاں آئے, یہاں آنے کے بعد دو چار سال اسکول میں پڑھا, نہیں پڑھا کہ دارالعلوم میں چلے گئے, تو ہماری انگلش تو ویسی ہی ہوگی ہماری انگلش. تو کیا کسی کا بیان اس لیے سننا چاہیے کہ اس کی انگریزی اچھی ہے یا نہیں, اس مدار پر سننا چاہیے یا اس بنیاد پہ سننا چاہیے کہ اس کا دین اچھا ہے یا نہیں؟ انگلش زبان کو معیار بنا کر کے کسی کا بیان سننا چاہیے یا دین کو مدار بنا کر کے کسی کا بیان سننا چاہیے؟ انڈیا, پاکستان اور عرب ممالک سے یہاں جب ڈاکٹروں کی بھرتی ہوتی ہے اس ملک میں, وہ بیچارے شروع شروع میں آتے ہیں تو ان کی انگلش کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. مجھے بھی واسطہ پڑا ہے ہاسپٹل میں کنسلٹنٹوں سے, لیکن پھر بھی ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان کی زبان دیکھ کر نہیں, ان کے فن میں ان کی ایکسپرٹیز دیکھ کر, کہ ہارٹ کا ماہر ہے, یہ گردوں کا ماہر ہے, یہ کڈنی کا ماہر ہے, یہ لیور کا ماہر ہے, یہ آنکھوں کا ماہر ہے. انگلش تو اتنی اچھی بول نہیں سکتا لیکن میری بات بھی سمجھ لیتا ہے, مجھے بھی اپنی بات سمجھا سکتا ہے, اور سب اسے سمجھ میں آ رہا ہے. کیا ہے انگلش سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اگر کوئی ہمیں کہے کہ ایسی انگلش بولنے والے ڈاکٹر سے آپ علاج کرا رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ میں انگلش سیکھنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں اپنا علاج کرانے کے لیے جا رہا ہوں. بس گرویدہ ہو جاتے ہیں, کوئی خاص ایکسنٹ ہوتا ہے, کوئی خاص سٹائل سے بات کرتا ہے, گرویدہ ہو جاتے ہیں. اب چاہے اس کے پاس علم صحیح ہے علم صحیح نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کچھ لوگ تو یوٹیوب پر اور بہت بھرمار ہے ایسے لوگ جن کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے, انہوں نے خود قرآن کو اسٹڈی کیا, خود حدیث کو اسٹڈی کیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں وہ, کیا کیا بکتے ہیں. علماء جب ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو اس میں درجنوں غلطیاں نظر آتی ہیں, لیکن چونکہ آپ کے کانوں کو اچھا لگتا ہے, مجمع بڑا نظر آتا ہے, پھر ماڈرن سٹائل سے سٹیج بنا کر کے وہ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں, یہ کوئی خاص معنی رکھتے ہیں. میرے بھائیو, عالم جو ہے عالم مستند ہو, مستند ہو. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ قریب ہو مستند ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے زیادہ قریب ہو, ایسے عالم کے پاس جا کر کے فائدہ حاصل کرو. تو علم ہو اور علم صحیح, اور علم صحیح کس سے ملے گا؟ صحیح علماء سے ملے گا. اور صحیح علماء, صحیح علماء اور ایسے علماء اگر مل جائے تو بہت ہی اچھا, کہ صحیح علماء ہیں اور فکر آخرت والے ہیں, ان کو فکر ہے, اپنی بھی فکر ہے, امت کی بھی فکر ہے. ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمیں اللہ یاد آتا ہے, ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, نئی نئی راہیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تک پہنچنے کی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. میں اصل میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, علم, علم کی ضرورت ہے. اور علم کی کمی کی وجہ سے, علم کی کمی کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہوتی. اور اس میں نے یہ کہا تھا, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, کہ ایسے لوگ ہیں جو دین کی فکر کرتے ہیں, جیسے دعوت و تبلیغ کے ہمارے ساتھی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے. جو لوگ مشائخ کے بس آتے جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے, اہل مدرسہ وہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے, اور ساتھ ساتھ میں امت کی زندگی میں بھی آ جائے. سب طبقوں کی یہ فکر ہے. اور یہ تین الگ الگ جو کام ہے, تین, یہ دین کے الگ الگ شعبے ہیں. دعوت و تبلیغ والوں کو اور خانقاہ والوں کو علم کی ضرورت ہے. جن کے پاس علم ہے ان کو خانقاہ کی بھی ضرورت ہے اپنے دل کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے امت تک پہنچانا, ان کو بھی ان دو شعبوں کی ضرورت ہے. جو خانقاہ والے ہیں ان کو علم کی بھی ضرورت ہے, دعوت و تبلیغ. یہ تینوں شعبے ایک دوسرے سے مستقل نہیں ہو سکتے, دینوں ایک دوسرے کا حصہ ہے. یہ ایک ٹرائنگل ہے, یہ ان میں سے ایک بھی نکل جائے گا تو ٹرائنگل ختم. میں انگلش میں کہا کرتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ تزکیہ, یعنی خانقاہ, دعوت و تبلیغ تزکیہ اور علم, انسیپریبل. یہ سیپریٹ نہیں ہو سکتے. اس کے جو دعوت و تبلیغ کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ, وہ صوفی بھی تھے اور وہ مبلغ بھی تھے اور وہ عالم بھی تھے. خانقاہ لے کر کے چلنے والے ہمارے دور میں سب سے بڑے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, ان سے پہلے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ. صوفی بھی تھے, عالم بھی تھے, مبلغ بھی تھے. دعوت و تبلیغ کا کام ہر صوفی نے کیا ہے, ہر عالم نے کیا ہے, چاہے طریقے میں کچھ فرق ہو, الگ الگ زمانہ, الگ الگ دور, الگ الگ جگہ کے اعتبار سے طریقہ الگ ہو. دعوت و تبلیغ کے بہت طریقے ہیں, جیسے تزکیہ کے بھی بہت طریقے ہیں. اس شیخ کے پاس جاؤ تو الگ طریقہ, اس شیخ کے پاس جاؤ تو الگ طریقہ. تعلیم و تعلم کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. بنیادی چیزیں ہر جگہ پر وہی رہتی ہیں لیکن طریقے الگ الگ. اس مدرسے میں جاؤ تو یہ نصاب ہے, اس مدرسے میں جاؤ تو یہ نصاب ہے. یہ تینوں میرے بھائیوں ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تینوں طبقے کے لوگ ہیں, یہ فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دین آ جائے, ہماری زندگی میں دین آ جائے, ہماری زندگی میں دین آ جائے. لیکن ان کی محنت محدود رہ جاتی ہے. کس حد تک؟ جسمانی عمل تک. یہ دماغ سے کام نہیں کرتے. اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے جیسے جسم محنت کرتا ہے اسی طرح دماغ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. تجوید صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنا دین نہیں ہے. اب تجوید ٹھیک کرنے کے لیے زبان کو استعمال کریں گے کہ نہیں؟ زبان کو استعمال کریں گے, زبان کی محنت کریں گے تو تجوید آئے گی, ٹھیک ہے نا جی. ایک آدمی نماز سیکھنا چاہتا ہے, اس لیے کہ نماز کے بغیر دین کامل نہیں. اب جسم کو استعمال کرے گا, وہ کھڑا رہے گا, ہاتھوں کو سیکھے گا کہ سنت طریقہ کیا ہے, ایک انگلی نیچے دوسرا انگوٹھا اوپر, تین انگلیاں بیچ میں کلائی کے اوپر, اس طرح ناف کے نیچے, یہ سنت ہے, سنت طریقہ سیکھے گا, وہ اپنے جسم کو کھپائے گا, حجم جسم کو کھپائے گا. تو میرے بھائیو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں دماغ کو کھپانا پڑتا ہے, جہاں آنکھوں کو کھپانا پڑتا ہے آنکھوں کو کھپا رہے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آنکھوں کی محنت, قرآن سیکھنے کے لیے زبان کی محنت, قرآن سیکھنے کے لیے کانوں کی محنت. معلم جس طرح سے پڑھتا ہے تو غور سے سنتے ہیں, دماغ کی محنت ہم نہیں کرتے. دماغ کی محنت کا کیا مطلب؟ دماغ کی محنت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اگر کبر ہے تو اس کبر کو نکالنے کے لیے جو سوچ پیدا کرنی ہے دل میں, تو دماغ کام کرے گا تو دل میں وہ سوچ پیدا ہوگی. عجب نکالنے کے لیے دماغ کو کام میں لگانا پڑے گا, ایک سوچ پیدا کرنی پڑتی ہے دل میں, وہ شیخ بتاتا ہے. بے صبری کا شکار ہے ایک شخص, بے صبری کا شکار. اب اسے کچھ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے, دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے, مگر ساتھ میں ایک سوچ اس کی, جو دماغ میں ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں بے صبری آ گئی ہے, اس سوچ کو بدلنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مراقبہ کا معنی ہے سوچ. ایک شخص کو بار بار وہم, بار بار وسوسہ آ رہا ہے, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو فیصلہ تو نے 3 سال پہلے کیا تھا وہ غلط تھا, ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا. دیکھو تقدیر کے اوپر وہ راضی نہیں ہے, بار بار تدبیر کی طرف اس کا ذہن جا رہا ہے, اس کے لیے سوچ. یہ ہم دماغی کام کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم دماغ سے سوچنے کے لیے سال ہر سال سے دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, سال ہر سال سے خانقاہ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, سال ہر سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, جلالین شریف پڑھا رہے ہیں, لیکن دماغ سے کام کرنے کے لیے, یعنی دماغ سے کا مطلب یہ کہ جو دل کی سوچ بدلنا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. دماغ کھپائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے, حاشیے کو سمجھنے کے لیے, مابین سطور کو سمجھنے کے لیے, شروعات کو سمجھنے کے لیے, درس گاہ میں بیٹھ کر کے طلبا کو سمجھانے کے لیے دماغ کو صرف کریں گے. لیکن اللہ کے یہاں میری یہ عبادت پڑھنے پڑھانے کی مطالعہ کرنے کی قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں, اس کے لیے دماغ کھپانے کا وقت آتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے. پوچھئے مدرسین سے, کتنے مدرسین ہیں جو درسگاہ میں داخل ہونے سے پہلے 2 منٹ کے لیے یہ سوچے کہ میں کس نیت سے کلاس میں جا رہا ہوں؟ کتنے مدرسین ہیں جو پڑھاتے پڑھاتے اگر کوئی بہت عمدہ طریقے سے سبق سمجھا دیا اور نفس اندر حرکت کرنے لگا تو غور کرتے ہیں کہ میرا نفس اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ایک مدرس اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے درسگاہ میں چلا گیا اور سبق پڑھاتے پڑھاتے بار بار اس کے ذہن کہاں رہے گا؟ اپنے بچے کی طرف ہوگا کہ یہ کوئی غلط کام نہ کرے. تو دونوں کام ایک کام ایک ساتھ کر سکتا ہے کہ درس پر بھی اس کی توجہ ہے اور بچے پر بھی, اور بچہ اٹھ کر کے یوں گیا تو وہ پڑھاتے پڑھاتے نظر اس کی رہے گی کہ میرا بچہ کوئی غلط کام نہ کرے درسگاہ میں, کوئی چیز توڑ نہ دے. لیکن نفس پر نظر نہیں رکھتے. نفس کیا کر رہا ہے؟ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی رات کو 1 بجے 2 بجے تک میں نے مطالعہ کیا اور مسئلہ مشکل تھا تو سنیچر اتوار بھی اس کے پیچھے میں نے کھپا دیا اور پوری تیاری کر کے اتنی ساری محنت, اور ابھی میں سمجھاؤں گا اور تھوڑی دیر کے لیے میرا نفس اگر حرکت میں مشغول ہو گیا اور ریا اس میں پیدا ہو گئی, عجب پیدا ہو گیا, کبر پیدا ہو گیا, تو میرا تو سارا کیا کرایا ہوا بیکار. یہ دماغ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور بہت عمدہ درس دے کر کے دیکھا کہ طلبا کے چہروں کے اوپر بھی تازگی ہے اور ان کے چہرے چمک رہے ہیں, اور آج بہت مشکل درس, مگر اندازہ ہو جاتا ہے طلبا کے اور کتاب ہاتھ میں لے کر کے یوں اتراتا ہوا کلاس سے نکل جاتا ہے عجب اور کبر میں کہ میں بہت اچھا سمجھانے والا, میری تفہیم دیکھو آج ہیں. دو منٹ کے لیے بھی ایسا آنکھ بند کر کے سوچتا ہے کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہے. سوچو میرے بھائیو, یہ مدرسین کو بھی یہ سوچنا چاہیے. دعوت و تبلیغ میں ہمارے ساتھی جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ دعوت و تبلیغ میں کیا ذہن ہمارا بنایا جاتا ہے؟ دین سکھانے کے لیے جاتے ہیں یا سیکھنے کے لیے؟ سب سے اہم مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا؟ دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم دین سیکھیں اور دین ہماری زندگی میں آ جائے. یہ مدارس میں بھی اساتذہ یہی کہتے ہیں, ان کے بڑے یہی کہتے ہیں کہ پڑھانے کی برکت سے تمہاری زندگی میں بھی دین آئے گا, تمہاری زندگی میں اعمال آئیں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بخاری شریف پڑھا نہیں رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں. بھائی پڑھ رہے ہیں یعنی کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ میری زندگی میں اعمال آ جائیں. نیتیں بہت اچھی, دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کی بھی, مدارس میں پڑھانے والوں کی بھی, خانقاہوں میں بھی لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ دین میں ہماری زندگی میں آ جائے. لیکن یہ محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, یہ محنت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہ دماغی محنت, یہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ اندر کیا کیا بیٹھا ہوا ہے, اندر اندر کیا. اور جب یہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اندر کیا بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اندر کوئی بری چیز بیٹھی ہوئی ہے تو اسے نکالنے کے لیے میں کسی شیخ کی طرف رجوع کروں, اور شیخ مجھے جو دماغی کام دے گا اس کو بھی میں کروں گا تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے, یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. میرے بھائیوں, میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس کام کو کر لیجئے, ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. پچھتائے گا تو قیامت کے دن بے دین بھی, اور پچھتائیں گے دیندار بھی. اگر دینداری صحیح نہیں ہے وہ بھی پچھتائیں گے, ہم بھی پچھتائیں گے, لیکن ہم جتنا پچھتائیں گے اتنا وہ نہیں پچھتائیں گے, اس لیے کہ ان کو یہ مواقع نہیں ملے تھے. رات دن ہمارا تبلیغ میں گزرتا ہے, رات دن ہمارا خانقاہ میں گزرتا ہے, رات دن ہمارا مدرسے میں گزرتا ہے, اس کے باوجود ہم قیامت کے دن بے دینوں کی فہرست میں ہوں گے ہمارے باطن کی برائی کی وجہ سے, باطن کی برائی کی وجہ سے. میں سب سے بڑا رہوں, 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 اس کے لیے محنت کرو میرے بھائی, محنت کرو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر ایک عالم نے خط لکھا, اور عالم نے خط لکھ کر کے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو یہ بتلایا کہ حضرت جب میں راستے میں چل رہا ہوتا ہوں تو نگاہ کی حفاظت کر کے چلتا ہوں, اور طریقہ میرے بھائیوں یہی ہے, نظر کی خوب حفاظت کرو, نظر کی خوب حفاظت کرو. اس لیے کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے, اور جب زہریلا تیر کسی کو لگتا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا, وہ مر جاتا ہے. ایک تو تیر لگے اور دوسرا ایک زہر آلود تیر لگے تو وہ تیر اندر گیا کہ جاتے ہی وہ زہر پھیل جاتا ہے. تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اس لیے راستے میں چلتے چلتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اخبار پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, میگزین پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, سوشل میڈیا پر کوئی میسج وغیرہ دیکھنے کے لیے نگاہ کی حفاظت کرو, یوٹیوب پر کسی کام کی نگاہ کی حفاظت, بغیر ضرورت کے تو نیوز پیپر پڑھنا ہی نہیں چاہیے. میں میرے سب دوست احباب سے کہتا ہوں کہ میں ریڈیو سنتا نہیں, میں ریڈیو نہیں سنتا, میں اخبار پڑھتا نہیں, ریڈیو نہیں سنتا, اخبار نہیں پڑھتا, اور ٹی وی تو گھر میں ہے ہی نہیں, اس پہ بھی نیوز نہیں, ویب سائٹ پہ جاتے نہیں نیوز دیکھنے کے لیے, اور گپ شپ کی مجلسوں کا بھی معمول نہیں ہے کہ کسی چوراہے پر جا کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایک دو گھنٹے تک بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی ہانکیں اور سنیں. اس کے باوجود بھی دنیا کا وہ کون سا نیوز ہے جو تمہارے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے؟ میں پوچھتا ہوں دوستوں سے, ہماری تقریروں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ دنیا سے ہم واقف ہیں؟ اور جو لوگ راستے میں ملتے جھلتے ہیں اور کوئی ایسی بات دنیا کے حالات پر شروع ہو گئی تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں گے تو ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو اس کی دین کی فکر کے ساتھ جتنے اہم اہم نیوز کی ضرورت ہوگی اللہ خود پہنچا دیں گے, سلیکٹ کر کر کے پہنچا دیں گے. گاڑی میں بیٹھے تو کسی نے تذکرہ شروع کر دیا کہ آج پاکستان میں ایسا ہوا ہے, اب قبرستان جا رہے تھے وہ اتنی نیوز مل گیا. کسی سے ملاقات ہو گئی تو کہا کہ بھائی دعا کرنا آج سعودی عرب میں ایسا ہوا ہے, نیوز خود بخود مل جاتی ہے, سارے رپورٹر اللہ پہنچاتے ہیں. وہ دو دو گھنٹے تک سرف کرتے ہیں ویب پر, دو دو گھنٹے تک, اور دو دو گھنٹے تک دیکھ کر جو شیلز ہوتے ہیں وہ نکال کر جو گودا ہوتا ہے وہ ہمیں دے جاتے ہیں. ہوم ورک 2 آورز کا ہوم ورک کر کے ہمیں 2 منٹ میں جو اس دن کی خاص خبر ہوتی ہے وہ دے جاتے ہیں. تو جانا ہی نہیں چاہیے بغیر ضرورت کے, بغیر ضرورت کے جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارے طلبا سے میں کبھی کبھی کہتا ہوں, میں نے کہا کہ آج ایک روگ یہ بھی ہے کہ مدارس کے طلبا میں یہ بات چلتی ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر ابھی نہیں جائیں گے, نیوز نہیں دیکھیں گے, نیوز نہیں پڑھیں گے, ریڈیو نہیں سنیں گے, تو 6 سال کے بعد فارغ ہوں گے تو ہمیں دنیا کا تو اتا پتا ہوگا ہی نہیں, دن کی خدمت کیسے کریں گے. دیکھو نا کیسے مبارک خیالات آتے ہیں. اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے دنیا سے کہ کیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا پیدا ہونے سے پہلے کے جو واقعات تھے وہ بھی تو بعد میں ہی پتا چلتے ہیں بھائی. پیدا ہونے سے پہلے کے واقعے جب 1 سال کی عمر تھی, 2 سال کی عمر تھی, 3 سال کی عمر تھی, 7 سال کی عمر تھی, اس وقت جو واقعات دنیا میں ہو رہے تھے, نہ آپ نیوز پیپر پڑھ رہے تھے نہ نیوز دیکھ رہے تھے, لیکن آج سب آپ کو معلوم ہے. اہم باتیں دین کی خدمت کرنے کی, آپ دین کے خادم بننے کی نیت سے ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر پڑھو, اور فارغ ہونے کے بعد دین کی خدمت کی نیت سے میدان میں قدم رکھو. جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ آپ کو نصیب کر دے گا. ہم تو اللہ کے سپاہی ہیں, ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں, تو جس کے ذمے جو خدمت ہوتی ہے, میرے گھر میں خادم ہو اور میرے یہاں 10 مہمان آ رہے ہوں اور ان کو چائے پلانی ہو, ان کو سموسے کھلانے ہو, تو خادم کے لیے سب چیزیں تیار ہوتی ہیں. وہ خادم تو صرف خدمت کرتا ہے, وہ گھر کا مالک سارا انتظام کرتا ہے. سموسے بھی تیار ہیں, پکوڑے بھی تیار ہیں, چائے بھی تیار ہے, مٹھائی بھی تیار ہے, وہ تو صرف خدمت کرتا ہے مہمانوں کی. ہم اگر پکا یہ ارادہ کر لے کہ دین کی خدمت ہمیں کرنی ہے, تو جس کے لیے ہم خدمت کر رہے ہیں وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے گا. ان چکروں میں مت پڑو, اپنے اوقات مت ضائع کرو. یہ نیوز پیپر ہے, یہ سوشل میڈیا ہے, ان چکروں سے دور رہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نگاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے. نیوز پیپر پڑھو تو بھی نگاہ کی حفاظت کرو, یوٹیوب پر کسی وجہ سے جانے کی ضرورت پیش آ جائے شریح حد میں رہ کر نگاہ کی حفاظت کرو. سوشل میڈیا مت استعمال کرو, مت استعمال کرو, مت استعمال کرو. میں بڑے بڑے علماء سے میری ملاقات ہوئی, بڑے بڑے علماء کا مطلب یہ کہ جو عالمی سطح پر مقبول ہیں, ان کو مجھ سے محبت, مجھے ان سے محبت, مجھ سے عمر میں بھی بڑے, درجے میں بھی بڑے. تو کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو شفقت سے ملتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا واٹس اپ نمبر, چونکہ وہ واٹس اپ پر ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ واٹس اپ کا آپ کا کوئی نمبر. میں کہتا ہوں میں واٹس اپ پر نہیں جاتا, کہ بہت اچھا کرتے ہیں. وہ خود واٹس اپ پر ہیں لیکن جب وہ مجھ سے یہ سنتے ہیں کہ میں واٹس اپ پر نہیں ہوں تو کہتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں آپ, اس لیے کہ اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. ہم واٹس اپ پر نہیں ہیں, ہم واٹس اپ پر نہیں ہیں. میرے کتنے رفقا ہیں, محبین ہیں, علماء ہیں جن کا مجھ سے تعلق ہے, شاگرد غیر شاگرد, ان میں سے جن جن لوگوں نے ہمت کی اور ہمت کر کے اسمارٹ فون زندگی سے نکال دیا, تو انہوں نے مجھے آ کر کے یہ کہا کہ ہم نے سوائے فائدے کے کوئی چیز نہیں دیکھی, ہم نے سوائے فائدے کے کوئی چیز نہیں دیکھی, ہمیں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا کہ اسمارٹ فون نکال دینے سے ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہوا, بلکہ جو نقصان پہلے تھے وہ نظر آئے کہ اس کی وجہ سے یہی میرے نقصانات ہو رہے تھے. آج کل ہمارے پاس 5 وقت کی نمازوں کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ تسبیح فاطمی کا وقت کون لے جاتا ہے؟ یہ ہمارا اسمارٹ فون لے جاتا ہے. آج ہمارے پاس قرآن مجید کی ایک پارے کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے, کون لے جاتا ہے یہ وقت؟ آج ہمارے پاس اپنی بیویوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے, ان کو کچھ دین سمجھانے کا وقت نہیں ہے, ان بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر, میاؤں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اپنی اولاد کے دینی اور دنیاوی فیوچر کے بارے میں مشورہ کرنے کا وقت نہیں. بیوی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بیٹا ذرا پٹڑی سے ہٹ رہا ہے, میاں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بیٹا پٹڑی سے ہٹ رہا ہے, کل بات کریں گے, کل بات کریں گے, کل بات کریں گے, کل بات کریں گے. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میاں اپنی دنیا میں ہے اور بیوی اپنی دنیا میں, پوری فیملی ساتھ بیٹھتی کہاں ہے؟ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی کسی اور جگہ ہے, سب پتہ ہی نہیں کسی پہ. کتنی بیویوں کی شکایت آتی ہے کہ ہمارے میاں تو گھر میں آنے کے بعد بھی بس وہ موبائل پر ہی بیٹھے رہتے ہیں, اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو جھنجھلاتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں. کبھی میاؤں کی شکایتیں آتی ہے کہ ہماری بیوی جب دیکھو بس اس پر ہوتی ہے, لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہے, لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہے, راتوں کو دیر دیر تک اس پہ لگے رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. لیکن اگر کسی ضرورت کے پیش نظر کسی کو گرفت ہے اپنے اوپر, اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اور وہ جاتا ہے نگاہ کی حفاظت. ارباب معرفت نے لکھا ہے, روحانی طبیبوں نے لکھا ہے کہ بد نظری کے شکار جو بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی روحانی ترقی مشکل ہے. نظر کی حفاظت کر لی, راستے میں چلو نگاہ کی حفاظت. اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ کہ نیچے دیکھ کر کے چلو, نیچے دیکھ کر. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ گھر سے نکلے اکیڈمی کی طرف آ رہے ہیں, دائیں بھی دیکھ رہے ہیں, بائیں بھی دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھ رہے ہیں, بالکل سناٹا, کوئی نہیں ہے, صبح فجر کے لیے آ رہے ہیں, یا یہاں سے اشراق پڑھ کر کے 8-9 بجے ونٹر میں جا رہے ہیں, سب سوئے ہوئے ہیں, اتوار کا دن ہے, کچھ نہیں ہے, تو یوں ٹہل رہے ہیں بغیر ضرورت کے. بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ضرورت ہے کوئی؟ شاپنگ کر رہے ہیں آپ کوئی؟ نیچے دیکھ کر چلو. کل المؤمنین یغض من ابصارہم, کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن. مومن مردوں کو, مومن عورتوں کو کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے چلو. جب نگاہیں نیچے رکھ کر کے چلو گے میرے بھائیو, جب نگاہیں نیچے رکھ کر کے چلو گی میرے بہنوں, میری بہنوں, تو اللہ تعالی شانہ گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے. یہ نگاہ جب پڑ جاتی ہے, نگاہ ایسا نہیں سمجھنے گا کہ مجھے تو بہت دفعہ میں نے یوں جھانکا ہے عورتوں کو اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے, نہیں نہیں, کبھی ایسا کچھ ہو جائے گا کہ آپ کو تصور میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو گیا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے, کافی دیر ہو گئی ہے میں ختم کرتا ہوں ابھی, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مؤذن کا قصہ لکھا ہے, مؤذن. اور اس دور میں مسجد کے مؤذن صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے تھے, مؤذن ہونے کا کام وہ کرتا تھا جو نیک ہوتا تھا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ مینارے کے اوپر اذان کہنے کے لیے چڑھا, اذان کہنے کے لیے چڑھا اور نگاہ کی حفاظت نہیں کی, تو پڑوس کے مکان کی جوان لڑکی باہر کپڑے ڈالنے کے لیے, سکھانے کے لیے دھو کر کے نکلی ہوئی تھی, اس پر نظر پڑ گئی اور ایک نظر نے اس کے دل کو گرفتار کر لیا. یہ نگاہ کبھی کبھی بہت خطرناک کام کر جاتی ہے. اب وہ لڑکی غیر مسلمہ تھی, مؤذن صاحب نے بہت کوشش کی کہ دل کو اس سے نکالے, دل کو اس سے نکالے, دل کو اس سے نکالے, لیکن نہیں نکل سکی. دیکھو میرے بھائیو, خاص طور پہ میرے نوجوان ساتھیو, کوئی بھی روحانی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے, کسی کو اپنا شیخ بناؤ اور فوراً چلے جاؤ. اور اگر آپ کا کوئی شیخ نہیں ہے, پھر بھی کسی اچھے خدا ترس عالم کے پاس چلے جاؤ, اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بات رکھو. جو بھی مسئلہ ہوتا ہے, جو بھی پرابلم ہوتا ہے, وہ شروع شروع میں چھوٹے سے پودے کی طرح ہوتا ہے, چھوٹے سے پلانٹ کی طرح ہوتا ہے. اسے آپ کسی کے پاس لے کر کے جائیں گے تو وہ یوں کر کے اکھیڑ کر پھینک دے گا, روٹس اور جڑوں کے ساتھ. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ نہیں, میں ہینڈل کر لوں گا, میں سارٹ آؤٹ کر لوں گا, میں اس سے نمٹ لوں گا. کرتے کرتے وہ تناور درخت ہو جاتا ہے, اور جب درخت ہو جاتے پھر اسے اکھیڑنا مشکل ہوتا ہے. اس نے کوششیں کی مگر نہیں, بات نہیں بنی. دیکھو بد نظری کہاں تک پہنچا دیا ہے نا, ایک زہریلے تیروں میں سے ایک تیر زہر پھیل گیا. وہ باپ کے پاس گیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے ہم نکاح کریں. باپ نے کہا کہ تمہارا مذہب الگ ہمارا مذہب الگ, ہم تو مسلمان سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کراتے, تم ہمارا مذہب اختیار کر لو. وہ مذہب اختیار کرنے کے لیے تیار ہوگی. اللہ عشق مجازی سے ہماری حفاظت فرما. عشق نے غالب نکمہ کر دیا, عشق نکمہ, عشق نے غالب نکمہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. کام کا آدمی نکمہ ہو جاتا ہے, وہ ماں کی پرواہ نہیں کرتا, باپ کی پرواہ نہیں کرتا, استاد کی پرواہ نہیں کرتا, شیخ کی پرواہ نہیں کرتا, خاندان کی پرواہ نہیں کرتا, مال و متا کی پرواہ نہیں کرتا, عزت کی پرواہ نہیں کرتا, سب کچھ لٹا دیتا ہے ایک گندے عشق میں. چھوڑ دیا مذہب, مذہب چھوڑ دیا. یہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے یہ قصہ لکھا ہے. مذہب چھوڑ دیا, مذہب چھوڑ دیا اور تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو شادی ہوگی. ادھر بھی تیاریاں شروع ہو گئی, اس نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی. مسجد کے مؤذن تو اب رہے نہیں, نہ نمازوں کے لیے اذان کہنی ہے, نہ نمازیں پڑھنی ہے. کل شادی ہے, آئندہ کل شادی, اور آج جس گھر کو کرائے پر لیا ہوا تھا اور جس گھر میں دلہن کو لانا تھا کسی کام کے لیے, اس زمانے میں وہ لیڈرز ہوتی تھی, ہمارے جیسے سیف سٹیپس نہیں ہوتی تھی, لیڈرز ہوتی تھی. تو وہ زینے کے اوپر اوپر والے فلور پر وہ گھر ہوتا تھا, اور یہ لوفٹ کے اندر جو ہے اس زمانے میں یہ سٹوریج کا حصہ ہوتا تھا, ہمارے گھروں میں بھی تھا. تو وہ اوپر چڑھ رہا تھا کہ بالکل اوپر کی سیڑھی تک قریب قریب پہنچ گیا کہ پھسلا وہاں سے, اور پھسلا اور اس طرح گرا کہ گردن پہ گرا اور گردن ٹوٹ گئی, گردن ٹوٹ گئی. جس کے لیے دین کو چھوڑا تھا وہ بھی نہیں ملی اور دین بھی گیا, اور مرتد ہونے کی حالت میں دنیا سے گیا. یہ سارا کارنامہ کس کا تھا؟ بدنگاہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر لکھا کہ حضرت میں جب راستے میں چلتا ہوں تو جب کسی پہ اچانک نظر پڑ جاتی ہے, طریقہ کیا ہے بھائی نیچے دیکھ کر چلنے کا, اس لیے کہ نظر پڑنے کے بعد ہٹانا مشکل, لیکن نظر پڑے ہی نہیں تو بچانا آسان. تو نظر پڑنے ہی مت دو, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ کسی وجہ سے ایسا اوپر دیکھنا پڑتا ہے, اور دیکھنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ اچانک جو نظر پڑ جاتی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ محمد آ رہا ہے اور دیکھا تو زلیخا ہے, تو اس نظر فوراً ہٹا دو. یہ پہلی نظر جو معاف ہے, تو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ پہلی نظر معاف کا مطلب یہ کہ نظر پڑنے کے بعد جتنی دیر تک دیکھنا چاہے دیکھتے رہو. پہلی نظر معاف ہے کا مطلب یہ نہیں, پہلی نظر معاف کا مطلب یہ کہ جو اچانک نظر پڑ گئی اور معلوم ہونے کے بعد آپ نے ہٹا لی, یہ معاف ہے. اور پہلی نظر معاف کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی نامحرم عورت کھڑی ہے اور پھر آپ نظر اٹھائیں, نہیں, آپ کو پتا نہیں تھا کہ نامحرم ہے اور نظر اٹھائی اور پڑ گئی اور ہٹا لی آپ نے. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت جب اچانک کبھی نظر پڑ جاتی ہے پھر نظر ہٹا نہیں سکتا. غور سے ذرا سننا, اس قصے کو سنا کر کے ختم کرتا ہوں. نظر ہٹا نہیں سکتا, ہٹا لینا چاہیے لیکن نہیں ہٹا سکتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ نفس جو ہے وہ کمزور ہے, دل کمزور ہے. تو ذکر اللہ کی اور اچھی صحبت کی محنت جب کرتے ہیں پھر یہ قابو میں آتا ہے. تو دیکھو بڑے بڑے لوگ اپنے شیخ کو اپنے عیوب بتلاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو فکر ہوتی تھی, ان کو فکر ہوتی تھی. بھائی ایک شریف دیندار آدمی اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کھولنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا. لیکن اسے کوئی پھوڑا ہو گیا اور اس پھوڑے کو دیکھ کر اس کو ایسا ہوا کہ یار یہ کوئی خطرناک پھوڑا معلوم ہو رہا ہے, ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ڈاکٹر کو کہا کہ مجھے میری شرمگاہ پر ایک بہت بڑا پھوڑا ہوا ہے, اور ڈاکٹر کہے گا کہ ستر کھولو, وہ فوراً کھول دے گا. حالانکہ بہت شرم کی بات ہوتی ہے, بہت شرم کی بات. لیکن پھر بھی اپنی بیوی کے سامنے بھی کوئی اس طرح سطر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا شریف دیندار آدمی کہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی سطر کھول کر کے دکھائے. لیکن ڈاکٹر کے سامنے کھول دے گا, کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کی سنگینی معلوم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی بہت خطرناک چیز ہو اور مجھے لے ڈوبے. تو ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میرا یہ مرض ہے, یہ کہیں مجھے لے نہ ڈوبے, تو وہ ضرور جائے گا کسی نہ کسی کے پاس, اپنے شیخ کے پاس جائے گا اور بتائے گا. اور یہ شیطان خیال ڈالتا ہے کہ شیخ کی نظروں میں تمہاری جو قدر و قیمت ہے وہ گر جائے گی. اس وسوسے کو نکالو میرے بھائیو. شیخ کے سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ لے کر جاتا ہے جس میں حیا کا پردہ مانے ہوتا ہے, تو شیخ کے دل میں قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ حقیقت میں فکر آخرت والا آدمی ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا, دیکھو ایک مرض ہے, اب اس مرض کا علاج یہ دوا ہے تو الگ الگ آدمی کے لیے, جو حضرت نے بتایا وہ ان کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے وہ علاج ہے جو ہمارا شیخ بتلائے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہاری کسی نامحرم پہ عورت پہ نظر پڑ جاوے تو نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, نظر جمانے کی ضرورت ہے. یہ علاج ہے تمہارا کہ جب عورت پہ نظر پڑ جاوے تو نظر مت ہٹاؤ, یہ کوشش مت کرو, بلکہ جب نظر پڑ جاوے تو اس کو دیکھتے رہو. نظر جمانے کی ضرورت ہے, ہٹانے کی نہیں. دیکھو میں نے کہا نا کہ بعض بیماریوں کا علاج دماغ سے, سوچنے سے, مراقبے سے کیا جاتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ نظر جماؤ اور جما کر کے یہ سوچو کہ مجھ سے بڑی ہے, مجھ سے چھوٹی ہے یا میری عمر کی ہے, یہ سوچو. ہٹاؤ مت نظر, نظر جماؤ اور جمانے کے بعد یہ سوچو کہ عمر میں مجھ سے بڑی ہے, عمر سے مجھ سے چھوٹی ہے یا عمر میں میری عمر کی ہے. یہ میں نے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یہ قصہ. اگر وہ تم کو نظر آئے کہ مجھ سے بڑی ہے تو ایسا کہو, یہ میری ماں ہے, 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 یعنی دل دل میں کہو, یہ سوچو اندر. اگر وہ تمہاری برابر کی معلوم ہو تو ایسا کہو, یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میری بہن ہے. اور اس سے چھوٹی بھی نظر پڑے تو ایسا کہو, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ اس علاج پر عمل کر کے مجھے اطلاع کرو کہ کیا فرق پڑتا ہے. غالباً دو ہفتے میں ان کا خط آیا کہ حضرت تمہارے بتلائے ہوئے علاج پر عمل کیا, الحمدللہ اس بیماری سے مجھے نجات مل گئی. لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب نے بد نظری کے لیے مجھے کہا, تو میں نے کہا کہ جب جب بھی بد نظری ہو جائے تو دو رکعت نماز پڑھو, گنو, بازار میں جاؤ تو گنو کہ ایک مرتبہ ہو گئی, دو مرتبہ ہو گئی, تین مرتبہ ہو گئی, چار مرتبہ ہو گئی, پانچ مرتبہ ہو گئی. اب گھر آؤ تو گھر آنے کے بعد وضو کر کے دس رکعت نفل نماز پڑھو, سزا دو دو رکعت کی, قضا نہیں نفل پڑھو. تو اول تو یہ کہ جب آپ ٹھان لیں گے کہ مجھے پڑھنی ہی ہے تو دیکھیں گے ہی کم بھائی, جتنی نفل پڑھنے کی طاقت ہے اتنی دیکھیں گے نا جی. اور اس میں بھی کوشش کریں گے کہ بھائی دس بھی کیوں پڑھوں, آٹھ بھی کیوں پڑھوں, چھ بھی کیوں پڑھوں. لیکن دیکھا اور آ کر کے جب دس رکعت پڑھنی پڑی تو دوسری مرتبہ کیا ہوگا. اور یہ نفس جو ہے وہ آپ کو آزمائے گا, ٹیسٹ کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی ارادہ کیا ہوا ہے, یہ کچھ پڑھنے والا نہیں ہے. اس کو بتاؤ کہ نہیں میں پڑھنے والا ہوں اور یہ بوجھ تجھ پر پڑے گا. تو وہ نفس پھر یہ سوچتا ہے, نفس کی سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے جتنا اس عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچی کرنے میں بوجھ پڑتا ہے, اس سے زیادہ بوجھ تو مجھے دو رکعت پڑھنے میں پڑتا ہے, تو اس بوجھ کو برداشت کروں یا اس بوجھ کو, وہ یہ سوچتا ہے اس طرح. اور جب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنے کا بوجھ زیادہ ہے تو یہ بد نظری یہ اس بوجھ کو برداشت کر دے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے, اور اصلاح کی فکر کرنے کے لیے ہمیں اچھی اچھی سوچیں پیدا کرنی ہے, بری سوچوں سے بچنا ہے, اپنے شیخ کے ساتھ برابر رابطہ رکھنا ہے. اور اپنے باطنی احوال بتاؤ میرے بھائیو, اپنے شیخ کو بتلاؤ, ورنہ ان بیماریوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. یہ حسد بھی اللہ کے سامنے آئے گا, کینہ بھی, بغض بھی ہے. کسی عورت کی محبت دل میں ہے, شادی شدہ ہے مگر کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں مگر بستی میں رہنے والی کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے, جب جب بھی موقع ملتا ہے تو نظر چرا کر دیکھ لیتا ہے. یہ اس کے مجازی کے ساتھ اللہ تعالی شانہ کو کیا منہ دکھائیں گے. تو اللہ تعالی شانہ نے میرے بھائیو ہمیں یہ دولت اعتکاف عطا کی ہے, تو سب سے پہلی چیز ذہن میں جو بٹھانی ہے وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہم ذہن سے کام کرنا ہی نہیں چاہتے, تو تھوڑا وقت نکال کر کے ذہن سے کام کرو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی, اپنے گھر میں بلایا, باہر کے گندے ماحول سے مجھے بچایا, 24 گھنٹے مجھے اپنے گھر میں بلایا, میں راتوں کو اگر سویا بھی رہوں تو اعتکاف ایک عبادت ہے, اس لیے میری شب قدر تو پکی, کتنا اللہ کا فضل ہے. پھر علماء کا مجمع, نیک لوگوں کا مجمع, پتہ نہیں کہاں کہاں سے مسافر لوگ آئے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی. پہلے تو یہ دل میں بہت بڑی, اور پھر اپنی حیثیت, میری حیثیت کیا ہے, میں کون ہوں, 11 مہینے گناہ کرتا رہا, پوری زندگی گناہ کرتا رہا, کیا مجھے یہاں بلایا جانا چاہیے تھا. ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں ہمارے بھائی کے معاملے میں, تو بھائی اپنے بیٹے کی شادی میں ہمیں دعوت نہیں دیتا, نہیں چاہیے, ہوتا ہے. اللہ کی ہم نافرمانی بے نافرمانی کرتے, پھر بھی اللہ ہمیں بلاتا ہے اپنے گھر میں رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں, جبکہ اوپر سے مسلادھار بارشیں رحمتوں کی برس رہی ہے. تو ایک طرف اللہ کا کرم کتنا بڑا, دوسری طرف میری حیثیت کتنی چھوٹی. جب یہ بات ہے, اللہ نے جب اتنا بڑا احسان فرمایا ہے تو مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے. اور قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیو, کہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک مومنٹ کو اچھے کاموں میں خرچ کرو, اور صرف عبادت میں نہیں, پاسٹ کے بارے میں بھی کانٹمپلیٹ کرو, فیوچر کے بارے میں کانٹمپلیٹ کرو, اور یہ فیصلہ کرو کہ یہاں سے اللہ کے ولی بننے کا جذبہ لے کر کے جانا ہے. بلکہ اگر کوئی کوشش کرے تو 10 دن میں اللہ کا ولی بن سکتا ہے وہ, اگر اللہ سے روئے, گڑ گڑائیں, توبہ کریں, عزائم کریں آئندہ گناہ نہ کرنے کے, آئندہ علماء مشائق کے پاس بیٹھنے کے, آئندہ دین کے لیے محنت کرنے کے, یہ سارے اگر کوئی فیصلے اور عزائم لے کر یہاں سے اٹھتا ہے تو اللہ جل جلالہ وامن والا اسے ولایت عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.